ہمارے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں زبان عشق.
در راز شریعت کھولتی ہے در راز شریعت کھولتی ہے زبان عشق جب کچھ بولتی ہے زبان عشق جب کچھ بولتی ہے در راز شریعت کھولتی ہے زبان عشق جب کچھ بولتی ہے خرد ہے محو حیرت اس زبان سے خرد ہے ہے میرے حیرت اس زبان سے
خیرت مانے عقل
خیرت ہے میرے حیرت اس زبان سے بیان کر لفظوں سے ہوئے ظاہر معانی جو لفظوں سے ہوئے ظاہر معانی وہ پا سکتے سکتے نہیں درد نہانی لغت تعبیر کرتی ہے معانی لغت تعبیر کرتی ہے معانی محبت دل کی کہتی ہے کہانی محبت دل کی کہتی ہے کہانی لغت تعبیر کرتی ہے محبت دل کی کہتی ہے کہانی کہاں پاؤ گے صدر بازغا میں کہاں پاؤ گے صدر بازغا میں جو غم ہے دل کے حاشیہ میں نہاں جو غم ہے دل کے حاشیہ میں کہاں پاؤ گے صدر آباد غم نہاں جو غم ہے دل کے حاشیہ میں مگر دولت یہ ملتی ہے کہاں سے مگر دولت یہ ملتی ہے کہاں سے بتاؤں میں ملے گی یہ جہاں سے بتاؤں میں ملے گی یہ جہاں سے یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے ارے یارو جو خالق ہو شکر کا ارے یارو جو خالق ہو شکر کا جمال شمس کا نور قمر کا جمال شمس کا نور قمر کا نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی حلاوت نام پاک کبریا کی حلاوت نام پاک کبریا کی بگوید زی سبب عشق بے باک چه نسبت خاک را با عالم پاک بگوید زی سبب عشق بے باک چه نسبت خاک را با عالم پاک دولت درد اہل دل کی اختر، یہ دولت درد اہل دل کی اختر، خدا بخشے جسے اس کا مقدر، خدا بخشے جسے اس کا مقدر، یہ دولت درد لے دل کی اختر، خدا بخشے جسے اس کا مقدر، در راز شریعت کھولتی ہے زبان عشق جب کچھ بولتی ہے۔
الہامات ربانی میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کے آج سے قریباً 50 برس پہلے کے ملفوظات کا مجموعہ ہے۔ اس سے پہلے خزائن معرفت و محبت بھی اسی سلسلے کے ملفوظات شائع ہو چکے ہیں۔ آج حضرت والا دامت برکاتہم حافظ فلاں صاحب کے گھر تشریف لے گئے، نام نہیں لکھا اس میں، تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے دفتر کے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ کی داڑھی بہت بڑھ رہی ہے۔ حافظ صاحب پہلے داڑھی چھوٹی چھوٹی رکھتے تھے، میں نے کہا کہ ابھی تو اور بڑھے گی۔ اس پر حضرت والا بہت خوش ہوئے۔ پھر حافظ صاحب نے عرض کیا کہ ایک صاحب نے کہا کہ آپ کی داڑھی بہت بھدی معلوم ہو رہی، نعوذ باللہ من ذلک، تو میں نے حافظ صاحب نے کہا کہ کیا بھدی معلوم ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ دائیں بائیں سے ذرا کٹوا دیجئے۔ اس پر میں نے کہا کہ بھائی اب نہیں کاٹوں گا۔ حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا کہ جب انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی داڑھی بھدی معلوم ہو رہی ہے تو اس کا جواب یہ تھا کہ مجھے آپ کی نظر بھدی معلوم ہو رہی ہے، کیونکہ جس نظر کو اللہ اور رسول میں اور اللہ اور رسول کی قائم کردہ حدود میں عیب نظر آتا ہو، ہم اس نظر ہی کو مجروح اور معیوب قرار دیں گے۔ اور یہ جواب علامہ ابو زرعہ عراقی رحمت اللہ علیہ کا ہے، جو امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ انہوں نے صحابہ کی تنقیص کرنے والوں ہی کو زندیق اور گمراہ فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی برائی کر رہا ہے تو جان لو کہ وہ شخص زندیق یعنی ملحد، کافر اور گمراہ ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور قرآن حق ہے، اور ہمیں قرآن و سنت آپ کے صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے، اور یہ گمراہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس واسطے سے ہمیں ہدایت ملی ہے اسے ناقابل اعتبار بنا دیں تاکہ قرآن و حدیث کو نعوذ باللہ باطل کر سکیں۔ حقیقت میں یہی لوگ زندیق یعنی گمراہ ہیں۔ آج حضرت والا دامت برکاتہم حافظ صاحب کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے دفتر کے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ کی داڑھی بہت بڑھ رہی ہے۔ حافظ صاحب پہلے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے تھے، میں نے کہا کہ ابھی تو اور بڑھے گی۔ حافظ صاحب نے کہا ان صاحب کو کہ ابھی تو اور بڑھے گی۔ اس پر حضرت والا بہت خوش ہوئے۔ پھر حافظ صاحب نے عرض کیا کہ ایک صاحب نے کہا کہ آپ کی داڑھی بہت بھدی معلوم ہو رہی ہے، تو میں نے یعنی حافظ صاحب نے ان کو جواب دیا کیا بھدی معلوم ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ دائیں بائیں سے ذرا کٹوا دیجئے۔ اس پر میں نے کہا کہ بھائی اب نہیں کاٹوں گا۔ حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا کہ جب انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی داڑھی بھدی معلوم ہو رہی ہے، نعوذ باللہ، تو اس کا جواب یہ تھا کہ مجھے آپ کی نظر بھدی معلوم ہو رہی ہے، کیونکہ جس نظر کو اللہ اور رسول اور اللہ اور رسول کی قائم کردہ حدود میں عیب نظر آتا ہو تو ہم اس نظر ہی کو مجروح اور معیوب قرار دیں گے. اور یہ جواب علامہ ابو ذر عراقی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جو امام مسلم کے استاد ہیں. انہوں نے صحابہ کی تنقیص کرنے والوں ہی کو زندیق اور گمراہ فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم کی برائی کر رہا ہے تو جان لو کہ وہ شخص زندیق، ملحد، کافر اور گمراہ ہے. یہ اس وجہ سے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور قرآن حق ہے، اور ہمیں قرآن و سنت آپ کے صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے، اور یہ گمراہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس واسطے سے ہمیں ہدایت ملی ہے اسے ناقابل اعتبار بنا دیں تاکہ قرآن و حدیث کو نعوذ باللہ باطل کر سکیں. حقیقت میں یہی لوگ زندیق یعنی گمراہ ہیں. ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ نہیں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، ان کا نام نفع بن حارث تھا، مشہور صحابی. جب انتقال ہونے لگا تو ان کی صاحبزادی رونے لگی. اس پر فرمایا کہ بیٹی رو نہیں. بیٹی نے کہا کہ اگر آپ کے انتقال پر بھی رونا نہ آئے تو کس کے انتقال پر آئے گا؟ فرمایا کہ اس وقت مجھے اپنی جان نکلنے سے زیادہ محبوب کسی کی جان نکلنا نہیں ہے، حتیٰ کہ اس مکھی کی جان نکلنا بھی نہیں. تو جب موت مجھے بھی اتنی محبوب ہو رہی ہے، اس پر تو کیوں روتی ہے؟ اس کے بعد فرمایا کہ البتہ اس کا ڈر ضرور ہے کہ کہیں مرتے وقت اسلام نہ میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دنیا سے کوچ کا وقت آیا تو آپ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آج کون سا دن ہے؟ عرض کیا کہ آج پیر ہے. فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ آج رات میرا انتقال ہو جائے، اگر ایسا ہو تو صبح کا انتظار بھی نہ کرنا، مجھے رات میں ہی دفن کر دینا. کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں. میرے نزدیک سب سے مبارک وہ دن ہے کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال دوشنبہ کو بعد مغرب یا بعد عشاء ہوا، اور رات ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن کیے گئے. بعض روایات میں آتا ہے کہ موت کے وقت شیطان مومن کو گمراہ کرنے کی انتہائی کوشش کرتا ہے، لہذا شیطان کے دجل و فریب سے بچنے کے لیے حدیث پاک کی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے جو مناجات مقبول میں بھی ہے، اللہم انی اعوذ بکا من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. ایک روایت میں ہے کہ ملک الموت نمازوں کے اوقات میں آدمیوں کی جستجو کرتے ہیں، خبر رکھتے ہیں. اگر کسی شخص کو نماز کے اوقات کا اہتمام رکھنے والا پاتے ہیں تو مرتے وقت اس کو خود ہی کلمہ طیبہ تلقین کرتے ہیں اور شیطان کو اس کے پاس سے ہٹا دیتے ہیں. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے اس وقت اس کے ہم مجلسوں کی صورتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں، اس کے سامنے کی جاتی ہیں. اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو یہ مجمع سامنے لایا جاتا ہے، اور فاسق فاجر لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ لوگ سامنے لائے جاتے ہیں. حضرت یزید بن شجرہ رضی اللہ عنہ صحابی سے بھی یہی بات نقل کی گئی ہے. ارشاد فرمایا کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے میں مجھے یہ بات حاصل ہے کہ اگر ساری دنیا مجھ سے ناراض ہو جائے تو مجھے کچھ خوف نہیں. اللہ اکبر، کیا ایمان ہے! اللہ ہمیں بھی اس ایمان کا کچھ حصہ عطا فرما دیں کہ اگر ساری دنیا ناراض ہو جائے اور اللہ راضی رہے
تو دنیا بھر کی ناراضی کچھ مضر نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے اور ساری دنیا راضی ہے اور ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے تو ساری دنیا کی یہ رضا کچھ مفید نہیں۔ تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ تقویٰ کی تین قسمیں ہیں، اور قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس سے تینوں قسم کا تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ عوام کا تقویٰ یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لیا اور اللہ پر ایمان لے آئے، کفر سے توبہ کر لی۔ خواص کا تقویٰ یہ ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ احکام الہیہ کو بجا لاتے ہیں، اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں اور نافرمانیوں سے بچتے ہیں۔ اخص الخواص کا تقویٰ یہ ہے کہ دل کو ہر وقت غیر اللہ سے خالی رکھتے ہیں اور اللہ سے ہر وقت تعلق قائم رکھتے ہیں، کیونکہ دل خالی اس وقت ہوتا ہے جب دل مالی سے بھرا ہوتا ہے۔ جب دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوتا ہے اسی وقت دنیا سے خالی ہوتا ہے، اور جب دنیا سے بھرا ہوتا ہے تو اللہ سے خالی ہوتا ہے۔ تقویٰ کا یہ درجہ بڑے بڑے اولیاء اللہ کا حصہ ہے، جیسے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ مولوی اشرف علی، جب میں لوگوں سے باتوں میں مشغول ہوا کروں تو یہ نہ سمجھنا کہ اس وقت میرا دل اللہ سے غافل ہوتا ہے، میرا جسم اور زبان لوگوں کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں، دل اس وقت بھی اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے تم اس وقت بھی میرے دل کی طرف متوجہ رہا کرو، تمہیں وہی فیض ہوگا جو وعظ و تلقین کے وقت ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ حضرت، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسم دنیا کے کاموں میں مشغول ہو اور دل اللہ کے ساتھ ہو؟ فرمایا، دیکھو گاؤں دیہات میں عورتیں پانی بھر کے لاتی ہیں تو گھڑے پر گھڑا رکھے ہوئے جاتی ہیں، ایک گھڑا تو ان کے سر پر ہوتا ہے اور دوسرا گھڑا اس گھڑے کے اوپر ہوتا ہے۔ اس وقت اگرچہ وہ باتوں میں مشغول ہوتی ہیں لیکن دل کا رابطہ گھڑوں سے قائم ہے، دل اگر گھڑوں سے ذرا غافل ہو جائے تو سارے گھڑے زمین پر آ گریں۔ اسی طرح جب آدمی صاحب نسبت ہو جاتا ہے تو دل کا ہر وقت اللہ تعالی کے ساتھ ایک رابطہ قائم رہتا ہے۔ جسم دنیا کے کام کرتا رہتا ہے، ٹائپ کی مشین پر انگلیاں چل رہی ہوتی ہیں، دفتروں میں فائل دیکھ رہا ہے، کاروبار میں چیزیں فروخت کر رہا ہے، لیکن دل میں اللہ کی یاد کی ہلکی سی خلش قائم ہے جس سے سوائے اس کے کوئی آگاہ نہیں۔ تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور مجھے خواب سنانا مقصود نہیں بلکہ اس میں جو تعلیم ہے اس کو سنانا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میں مدینہ شریف میں ہوں، وہ ایسی جگہ ہے کہ جس کی فضا مدینہ منورہ کیسی ہے، سبز گنبد ہے مگر سڑک مکہ شریف جیسی ہے۔ وہاں ایک بڑی سی بینچ پڑی ہے، میں اس پر بیٹھا ہوں اور میرے ساتھ دو عالم اور ہیں۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو پہچاننے کے دو راستے ہیں، ایک طبقہ تو علتوں اور دلائل عقل اور منطق سے اللہ کو پہچانتا ہے، یعنی وہ ہر شے کی تحقیق کر کے اللہ کے وجود پر دلائل قائم کرتا ہے کہ یہ کیوں ہوا، یہ زمین کیسے بنی، یہ آسمان کس نے بنایا، مخلوق و کائنات کی تحقیق کر کے ان کے دلائل اور علتوں کی معرفت کے واسطے سے خدا کو پہچانتا ہے، اور دوسرے طبقہ اور گروہ کے لوگ دلائل سے پہچاننے کے بجائے وہ اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہر وقت اللہ کا نام رٹ رہے ہیں اور اللہ کے نام کی لذت سے مست ہو رہے ہیں، اس ذکر کی برکت سے ذاکر کی روح مذکور تک واصل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ذاکر اور مذکور دونوں میں ذال اور کاف اور را ہے، ذکر سے ذاکر مذکور تک واصل ہو جاتا ہے، یعنی پہنچ جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ ذکر کی برکت سے ان کی روح کو حق تعالیٰ کے قرب اور معیت خاصہ کا ایسا قوی ادراک ہوتا ہے کہ اس طبقے کو کسی دلیل کی حاجت نہیں ہوتی۔ یہ عاشق ذات حق ہیں، ان کا کام دلائل اور تحقیق تلاش کرنا نہیں ہے، ان کا کام تو میاں کا نام رٹنا ہے۔ نہ انگیختن علت اذکار تو، زباں تازہ کردن با اقرار تو۔ اے اللہ، ہمیں تیرے کام کی علت سے کچھ مطلب نہیں، یعنی وجوہات اور دلائل نہیں چاہیے، ہمیں تو آپ کے نام کی رٹ سے اپنی زبان تازہ کرنا ہے۔ محبت تو اطاعت سکھاتی ہے۔ یہاں خواب ختم ہو گیا اور اس کے بعد کا مضمون سامعین سے بیان فرمایا۔ اللہ اللہ گو برو تا سقف عرش، پیش معراج تو گردد چرخ فرش۔ خاتم مثنوی مولانا الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ کہتے رہو، تمہاری روح عرش اعظم پر پہنچ جائے گی، یعنی روح کو انتہائی قرب عطا ہوگا، اور روح کو قرب کا ایسا عروج نصیب ہوگا کہ آسمان اس عالم قرب کے سامنے فرش نظر آئے گا۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، جبکہ ذکر کے وقت بندہ اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ ہم ذکر تو کرتے ہیں، حدیث پاک میں ہے انا عند من ذکرنی، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس ہی ہوتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے انا جلیس من ذکرنی، کہ جو ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میں اس کا جلیس ہوتا ہوں، اس کے پاس ہی موجود ہوتا ہوں، بیٹھا ہوتا ہوں، اسی مجلس میں ہوتا ہوں۔ اب اصل بات یہ ہے کہ ہم ذکر تو کرتے ہیں لیکن تقوی اختیار نہیں کرتے۔ اگر تقوی کے ساتھ ایک بار کوئی اللہ کہہ دے تو روح نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ اسی لیے جب کوئی اللہ والا ایک بار اللہ کہتا ہے، اس کی روح اس وقت فرش سے عرش پر مقیم ہو جاتی ہے۔ صرف ایک دفعہ اللہ کہنے میں متقی کو جو خاص اور انتہائی قرب عطا ہوتا ہے، وہ غیر متقی کو نہیں ہوتا۔ اللہ کے نام کا ذکر قرب حق کے لیے کیمیا ہے۔ مولانا رومی کی طرف سے دوسرے شعر میں مفتی کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اللہ اس میں ذات پاک دوست، اس میں اعظم اسبرائے قرب اوست۔ اللہ ہمارے اس دوست حقیقی کا ذاتی نام ہے۔ رحمان و رحیم وغیرہ باقی دوسرے نام تو اسماء صفاتی ہیں، لیکن اللہ حق تعالی کا اسم ذات ہے، اور قرب حق کے لیے یہی اسم اعظم ہے۔ بس دلائل اور علت تلاش کرنا اور دلیل سے خدا کا اقرار کرنا، یہ غیر عاشقین کا شیوا ہے، عاشقوں کا معاملہ اور ہے۔ اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ نے تہجد میں پوری سورہ بقرہ بھی پڑھی، کبھی قدم مبارک متورم ہو گئے اور خون نکل آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دیکھو کہ آپ کو اپنی جان پر بھی رحم نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد میں چار چار پارے پڑھنا فرض نہیں تھا، یہاں تک کہ محبوب حقیقی اللہ تعالی کو ترس آ گیا اور سورت نازل ہوئی، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اے ہمارے نبی، آپ قیام لیل کیجئے لیکن تھوڑا کم کیجئے، اتنا نہیں کہ جس سے پاؤں مبارک میں وہم آ جائے۔ آہ، اس میں کیا محبت، کیا پیار ہے، جیسے شفیق باپ دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا زیادہ جاگنے سے بیمار ہو جائے گا تو بیٹے سے محبت سے کہتا ہے کہ بیٹا اتنا مت جاگ کہ بیمار ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں قم اللیل، آپ رات کو اٹھیے، اللیل پر الف لام داخل ہونے سے اس نے پوری رات کے معنی دے دیے, تو مطلب آیت کا یہ ہو گیا کہ آپ ساری رات قیام لیل میں مشغول رہیں بجز قلیل کے. مگر چونکہ یہ لفظ قلیل مبہم تھا اس لیے آگے اس کی تشریح فرما دی کہ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ, یعنی آپ نصف رات قیام فرمائیں یا نصف سے کچھ کم کر دیں یا نصف سے کچھ بڑھا دیں, مگر جو تحمل میں ہو. آپ لوگ کہتے ہیں کہ کیا حجروں میں بیٹھے ہوئے ہو, ارے میدان میں نکلو, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھو کہ آپ حجرے میں کیسی عبادت کر رہے تھے. اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہے کہ وہ دن میں میدان جہاد میں گھوڑوں پر نظر آتے تھے اور راتوں کو تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام میں کھڑے ہوتے تھے. معلوم ہوا کہ میدان میں نکلنے کی طاقت بھی حجرے کی عبادت سے آتی ہے. سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ میدان میں نکلنے کی طاقت بھی حجرے کی عبادت سے آتی ہے. اگر کسی کی خلوتیں اللہ کے ساتھ مشغول ہونے سے خالی ہیں, پھر اگر وہ قوم کے لیے پھانسی پر چڑھائے جائے تو کوئی کمال کی بات نہیں. سمجھ لیجئے کہ پھانسی پر چڑھ جانا کمال نہیں, ہاں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا البتہ کمال ہے. لہذا وقت کے اولیاء جس شخص کی ولایت کو تسلیم نہ کر رہے ہوں, سمجھ لو کہ وہ ولی نہیں ہے. آج کل یہ بہت ہونے لگا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو جو مضامین عطا فرماتے ہیں ہر دور میں مفید ہوتے ہیں, بلکہ پہلے ہی سے ان کو ایسی بصیرت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ قیامت تک کے آنے والی فتنوں کی سرکوبی ان سے ہوتی ہے. آج کل جی بہت ہونے لگا ہے کہ جس کو چاہ اپنا مقتدا مان لیا, اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیا. یہ نیٹ جب سے آیا ہے لوگ زیادہ تر لوگ اسی میں مشغول ہیں. اکثر لوگ تو گناہ کبیرہ میں مشغول ہیں, اور جو بچ جاتے ہیں تھوڑا بہت وہ دین کی بہانے سے گمراہ کیے جا رہے ہیں. اور بار بار بتایا جاتا ہے, ابھی ہمارے مرشد قطب زمان عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم بھی فرما رہے تھے کہ دل کا گناہ زیادہ مہلک ہے, باطنی گناہ زیادہ مہلک ہیں ظاہری گناہ سے. اگرچہ ظاہری گناہ بھی بڑے ہیں اور ان کو بھی چھوڑنا ضروری ہے, لیکن باطنی گناہ اس سے بھی زیادہ مہلک ہیں. اور اس کی مثال یوں فرمائی کہ ایک شخص شراب پی رہا ہے اور اس کو گناہ سمجھ کے پی رہا ہے, تو اگرچہ شراب گناہ کبیرہ ہے, حرام ہے, لیکن وہ اس کو گناہ سمجھ کے پی رہا ہے, اور کچھ درجہ خوف اس کے دل میں ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. اور ایک شخص شراب تو نہیں پی رہا لیکن اس کو حلال سمجھ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, پی رہا ہے تو کیا ہو گیا, حلال سمجھ رہا ہے. تو یہ دل کا گناہ ہو گیا, اور یہ جس جو اس نے یہ سمجھا کہ یہ حلال ہے شراب, وہ کافر ہو گیا. تو فرمایا کہ وہ تو گناہ کبیرہ میں مبتلا تھا کہ سزا کو اگر توبہ نہ کی تو جہنم میں جائے گا, اور سزا کو بھگت کے پھر جنت میں چلا ہی جائے گا ایک نہ ایک دن. لیکن جس نے دل سے یہ سمجھا کہ یہ حلال ہے اور اس نے توبہ نہیں کی, تو وہ کافر ہو گیا اور ہمیشہ کی جہنم اس کے مقدر ہے. تو اس لیے فرمایا کہ دل کا گناہ زیادہ بھاری ہے, اس کی فکر کرنی چاہیے, دل کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. فرمایا کہ دیکھو ایک علاقے کا آدمی اپنے علاقے کے آدمی کو پہچان لیتا ہے, ایک بنگلہ دیشی دوسرے بنگلہ دیشی کو دیکھ کر پہچان لے گا, اسی طرح ایک یو پی والا دوسرے یو پی والے کو دیکھ کر پہچان لے گا. یہ علاقائی بات ہوتی ہے, چال ڈھال زبان اور طور طریقوں سے پہچان جاتا ہے. اسی طرح ایک اللہ والا جب دوسرے اللہ والے کو دیکھتا ہے تو پہچان جاتا ہے کہ یہ شخص اللہ والا ہے, کیونکہ انبیاء اور اولیاء کا طبقہ علاقہ قرب حق والی ارواح ہے. سبحان. اس لیے جب اپنے علاقے کی روح ملتی ہے تو اس کو پہچان جاتی ہے. ان دونوں کی ارواح کا تعلق آخرت کے علاقے سے تعینی تعلق سے ہوتا ہے. اولیاء وقت اللہ کے درباری ہوتے ہیں, اور ایک درباری دوسرے درباری کو اس کے کلام سے, چال ڈھال سے اور نشست و برخاست سے پہچان لیتا ہے کہ یہ بھی درباری ہے. اور جو درباری نہیں وہ لاکھ دعویٰ کرے تو دوسرے درباری اس کی تصدیق نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے اولیاء نے ہمیشہ دوسرے اولیاء کو تسلیم کیا ہے، اگرچہ بعض چیزوں میں اختلاف بھی رہا ہے. امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ باوجود اختلاف فقہی کے ایک دوسرے کا کس قدر احترام کے ساتھ نام لیتے تھے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ تو عالم بھی نہیں تھے، لیکن جب تشریف لاتے تو ان کے استقبال کے لیے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ احمد عالم بالکتاب ہے اور بشر حافی عالم باللہ ہے، اس لیے میں ان کا اکرام کرتا ہوں.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، فہم سلیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظاہری گناہوں کو چھوڑنے کی بھی توفیق دے اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑنے کی توفیق دے، اور اپنا خاص تعلق جو اللہ تعالیٰ اپنے اخص الخواص کو عطا فرماتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو خاص تعلق نصیب فرمائے اور دنیا کی حقیقت منکشف کر دے کہ دنیا کی جو زندگی ہمیں عطا ہوئی ہے اس کا ایک ایک لمحہ بہت ہی قیمتی ہے، بہت ہی قیمتی ہے، اور قیمتی وہی ہے، اس کا لمحہ قیمتی وہی ہے. ہماری ذات اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر، ہمارے حضرت کا شعر ہے، ہماری ذات اسی لمحے میں ہے رشک فلک اختر، جو لمحہ میرا ذاکر مولا عالم ہے. اللہ کی یاد سے کسی لمحہ غفلت نہ ہونے پائے. ایک بزرگ فرماتے ہیں، غافل ازاں شاہ نہ باشی، بھیک لمحہ غافل ازاں شاہ نہ باشی، شاید کہ نگاہ کند تو آگاہ نہ باشی. فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے شاہ سے یعنی اللہ سے غافل نہ رہو. ہو سکتا ہے کہ ان کی نظر، شاہ کی نظر تم پر ہو اور تم اس سے غافل ہو، یعنی وہ نظر عنایت کرنا چاہیں، انعامات عنایت کرنا چاہیں، اور تم ادھر ادھر دیکھ رہے ہو لاپرواہی سے، تم گناہوں میں پڑے ہوئے ہو، غفلت میں پڑے ہو، وہ تو تم کو عنایات سے نوازنا چاہیں اور تم غافل ہو، تو ایسے آدمی کو کہاں پھر وہ محروم رہے گا. اس لیے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ جان ہماری ذات چپکی رہے اور ہر وقت دل میں اللہ کی یاد رہے. کسی کام میں مشغول ہوں جیسے حضرت نے فرمایا، لیکن دل کا تعلق اور ایک خلش سی اللہ تعالیٰ سے جڑی رہے، خلش کا تعلق ہو. جیسے خواجہ صاحب نے فرمایا، گو ہنسی بھی ہے لبوں پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل کو دیکھتا ہوں، مگر جو دل رو رہا ہے پہم، اس کی کسی کو خبر نہیں ہے. تو وہی لمحہ ہمارا قیمتی اور باقی ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے مزین ہو، منور ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل بخشے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله ہم سب کو بلا استحقاق ایسی حیات نصیب فرما دے. اے اللہ، گو بے مشقت حوث یہ جرم ہے، مجھ کو اس نالائقی پر شرم ہے، پر خدا بندہ بھلا جاؤں کہاں، کیا کوئی در ہے تیرے در کے سیو. اے اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، یا اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، اے اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، دونوں جہان کی، اے اللہ دونوں جہان کی زندگی بنا دیجیے، دونوں جہان میں خوشیاں نصیب فرما دیجیے، دونوں جہان کی فلاح اور بھلائیاں اور خیریں عطا فرما دیجیے. اے اللہ، ایک لمحہ بھی آپ سے غفلت نہ ہو، اے اللہ ایک لمحہ بھی آپ سے غفلت نہ ہو. آپ سے غفلت بڑا جرم ہے، آپ سے بے وفائی بڑا جرم ہے. اے اللہ حیات با وفا عطا فرما. اے اللہ حیات با حیا عطا فرما، اے اللہ پاکیزہ حیات عطا فرما، حیات دوستاں عطا فرما، حیات اولیاء عطا فرما، حیات دشمنہ سے ہم کو پاک کر دے، اے اللہ حیات دشمنہ سے پناہ دے دے میرے اللہ، ایسی گندی زندگی سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، گناہوں والی گندگی والی ظلمتوں والی زندگی سے اللہ ہمیں پاک کر دے اور اپنا باوفا بنا لے، پاکیزہ حیات نصیب فرما دے، ہماری ہر سانس کو پاکیزہ بنا دے، اے اللہ ہماری ہر سانس کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے ہر لمحے کو پاکیزہ بنا دے، اے اللہ ہر لمحہ آپ پر فدا کرنے والے ہوں، ایک لمحہ بھی اے اللہ آپ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو، اور جو خطائیں ہو گئیں بلوغ سے لے کے آج تک، جتنے گناہ ہم نے کر ڈالے، چھوٹے بڑے گناہ، علانیہ چھپے ہوئے، اے اللہ ہر قسم کے گناہوں کو اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے معاف فرما دے، اے اللہ بالکل بالکل معاف فرما دے، اے اللہ بالکل معاف فرما کر ہم کو بالکل پاک صاف فرما دے، اے اللہ آئندہ زندگی میں 100% گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ 100% گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، اے اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، اے اللہ پاکیزہ اور نیکیوں والی زندگی کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ دنیا کی جو بھی جائز حاجات ہیں مقاصد حسنہ اپنے فضل سے ان میں بامراد فرما دے، اے اللہ ہمارے دونوں جہان بنا دے، ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے، دونوں جہان کی نعمتوں سے مال مال فرما دے، دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں عطا فرما دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور بے ضرور قبول فرما لیجیے، یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، مجھ کو میرے گھر والوں کو میرے سب دوستوں ان کے گھر والوں کو اور تمام مسلمین و مسلمات کو اللہ والا بنا دے، اے اللہ صاحب اقوا نسبت بنا دے، اپنی نسبت خاصہ عطا فرما، نسبت خص الخواص عطا فرما دے، اے اللہ نسبت خص الخواص عطا فرما دے، اے اللہ نسبت خص الخواص عطا فرما دے، خطاؤں پر توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، رونا نصیب فرما دے، اے اللہ خطاؤں پر توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، رونا نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارے قلوب کو ہمارے آنسوؤں سے اپنی محبت میں اور اپنے خوف میں سیراب فرما دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول شرف قبول عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لے، اور اے اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.